إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما میرے محترم بھی بھائیوں اور قابل احترام آپ بہنوں یہ منہج سلف نہیں لیس من منہج سلف اس عنوان کے تحت پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ جتنا اہم یہ ہے کہ ایک انسان دین کا علم حاصل کرے اتنا ہی زیادہ اہم یہ بھی نقطہ ہے کہ ایک انسان علم کو اہل علم سے حاصل کرے صحیح عقیدہ صحیح منہج کے معلم سے وہ دین کو سیکھے اگر ایسا نہیں ہوگا تو ممکن ہے اس کا عقیدہ بگڑ جائے یا اس کا منہج خراب ہو جائے یا وہ بدعات اور انحرافات میں مبتلا ہو جائے لہذا سلف ہمیشہ اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ علم کو ان لوگوں سے لیتے جو معتبر ہوا کرتے ہیں چاہے حدیث کا معاملہ ہو چاہے فقہ کا معاملہ ہو یا عقیدہ اور تفسیر کا معاملہ ہو وہ دینی علوم کو علم والوں سے لیتے ہیں اور معتبر علم والوں سے لیتے ہیں یہ دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے آج ہم آگے بڑھیں گے اور پانچویں چیز جو اس کورس کے تحت ہم سمجھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ یہ بھی سلف کا منہج نہیں ہے کہ ایک انسان علم میں مشغول ہو لیکن عمل نہ کرے علم انسان کے لیے کافی نہیں ہے علم عمل کے لیے رہبری ہے جیسے ایک انسان کہیں پہنچنا چاہتا ہے تو ایک مرحلہ اس کا یہ ہے کہ اس کو معلوم ہو منزل کہاں ہے کون سا راستہ اس تک لے جانے والا ہے اور کیسے وہاں تک پہنچنا ہے ایک مرحلہ معلومات کا ہے کہ جہاں پہنچنا ہے وہاں کیسے پہنچا جاتا ہے وسائل کا علم راستے کا علم اور رکاوٹوں کا علم ان کا حل کیا ہے تو ایک حصہ منزل تک پہنچنے کے لیے ایک حصہ اس کا یہ ہے کہ آدمی کو معلومات ہو لیکن دوسرا اتنا ہی اہم مرحلہ یہ ہے کہ ایک انسان اس معلومات پر عمل کرے جس راستے کو اس نے جانا ہے اس راستے پر چلے اگر وہ چلتا نہیں ہے تو راستے کا جاننا منزل کا پتہ ہونا انسان کو منزل تک نہیں پہنچاتا ہے لہذا اس دوسرے نقطے کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ایک انسان اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو جنت کا جاننا جنت کے راستے کا جاننا کافی نہیں ہے اس راستے پر چلنا بھی ضروری ہے لہذا جہاں علم ضروری ہے وہیں عمل بھی ضروری ہے تو آج اسی بات کو ہم سمجھیں گے پھر اس کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ شیخ کہتے ہیں لیس من منہج السلف ترک العمل بالعلم فقد ورد يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل کہتے ہیں علم پر عمل نہ کرنا سلف کا منہج نہیں علم پر عمل نہ کرنا سلف کا منہج نہیں سلف سے یہ بات بھی منقول ہے کہ علم عمل کو آواز دیتا ہے اگر وہ آ جائے تو ٹھیک ورنہ چلا جاتا ہے پہلی بات یہ کہ علم پر عمل نہ کرنا سلف کا منہج نہیں سلف صرف علم اور علم اور علم اسی میں مصروف نہیں ہوتے تھے بلکہ جس علم کو حاصل کیا ہے اس پر عمل بھی کرتے تھے بعض اوقات دعوت کا شوق عالم کی اصلاح، دنیا کو سدھارنا، اس کے لیے آدمی علم حاصل کرتا ہے۔ کسی بڑے مقرر کی تقریر سنی، کسی بڑے پروگرام کو دیکھا، اور اس کے بعد دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے فلاں شخص نے شہرت حاصل کی، مجھ کو بھی ایسی شہرت ملے، یا جیسے فلاں شخص آج دنیا میں دین کی خدمت کر رہا ہے اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہے، میں بھی ایسا بن جاؤں تاکہ مجھ کو بھی ایسا ثواب ملے۔ ریاکاری بھی وجہ ہوتی، کبھی اخلاص بھی ہوتا ہے، لیکن علم حاصل کرنے میں بعض اوقات انسانیت کی فلاح سامنے ہوتی ہے اپنی نجات سے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان دوسروں کو ڈوبنے سے بچانے کی فکر کرے لیکن اپنی فکر نہ کرے۔ ہم سب ڈوب رہے ہیں، ہم کو سب کو اپنے آپ کو پہلے بچانا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بچانا ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب بچانے کی بات کی تو اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ چاہے پانی میں ڈوبنے سے بچانا ہو یا آگ میں جلنے سے بچانا ہو، انسان کو اپنے آپ کو مقدم رکھنا چاہیے، وہ اپنے بچانے کی پہلے فکر کرے، حتیٰ کہ گھر والوں سے پہلے اپنے کو رکھے۔ آپ سوچیے آدمی گھر والوں کا مکلف ہے، ان کی ذمہ داری اس پر ہے، اور فطری اعتبار سے انسان چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، گھر والوں کو باہر والوں پر مقدم رکھتا ہے، لیکن ان پر بھی اپنے آپ کو مقدم رکھنا ہے کہ ایک انسان جہاں ان کو جہنم سے بچانے کی فکر کر رہا ہے، اپنے آپ کو ان سے پہلے رکھے۔ لہذا سلف کہتے ہیں، سلف کیا کا اصول اس میں کیا ہے، کہتے ہیں لیس بمنہج السلف ترک العمل بالعلم، علم کی وجہ سے عمل کو چھوڑ دینا سلف کا طریقہ نہیں ہے، سلف کا منہج نہیں ہے، یا علم پر کفایت کرتے ہوئے، علم کو کافی سمجھ کر، علم ہی پر اکتفا کرتے ہوئے عمل کو چھوڑ دینا، یہ سلف کا طریقہ نہیں۔ بس ہم علم حاصل کر رہے ہیں، ہم دینی گفتگو کر رہے ہیں، ہم بحث باتیں کر رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم آڈیو سن رہے ہیں، ہم ویڈیو علماء کے دیکھ رہے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ علم میں مصروفیت کو آدمی عمل کا بدل سمجھ لیتا ہے، میں دین پر عمل کر رہا ہوں۔ ایک آدمی دینی درس سن رہا ہے، پڑھ رہا ہے، لوگوں میں دین کی بات کر رہا ہے، بعض اوقات وہ علم میں مصروفیت کو، علم کی بات سننے اور علم کی بات لوگوں کے سامنے بیان کرنے کو عمل کا سبسٹیٹیوٹ سمجھ لیتا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے اپنے ذہن میں، میں تو دین پہ چل رہا ہوں، میں درس پہ جاتا ہوں، میں بیانات سنتا ہوں، میں کتابیں پڑھتا ہوں، میں لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہوں، میں تو دین پہ ہوں۔ لیکن یاد رکھیں کہ علم لینا اور علم دینا یہ دین کا ایک حصہ ہے، لیکن علم کس لیے، ہم کس لیے لے رہے ہیں، کس لیے دے رہے ہیں؟ اس لیے لے رہے ہیں، اس لیے دے رہے ہیں تاکہ زندگیوں میں دین آئے، وہ علم زندگی میں عمل کی صورت میں داخل۔ ایک کسان اگر کھیتی سیکھے، کھیتی سکھائے، لوگوں کو بتائے، لیکن زمین میں بوئے نہیں، ہل نہیں چلائے، پانی نہیں دے، کھاد نہیں دے، فصل نہیں ہوگی، سب بھوکے مریں گے۔ کھیتی کا علم اناج پیدا نہیں کرتا ہے، کھیتی کے علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا پڑے گا، تب جا کے فصلیں اور بہار آئے گی، تب جا کر پھل لگیں گے۔ تو ایک انسان کو چاہیے کہ وہ عمل بھی کرے۔ کہتے ہیں فقد ورث یحتف العلم بالعمل، علم عمل کو آواز دیتا ہے، یعنی زندگی میں جب علم آتا ہے تو وہ علم عمل کو آواز دیتا ہے۔ فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِنْ لَرْتَحَلَ، اگر علم کے پکارنے پر، علم کی آواز دینے پر اگر عمل آ جائے تو ٹھیک، ورنہ وہ علم چلا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی کے گھر پہ جائیں، دروازہ بند ہے، آپ نے دستک دی، ایک دو تین، اصول کیا ہے؟ اگر تین بار دستک دینے کے باوجود، سلام کرنے کے باوجود، آواز دینے کے باوجود بھی اگر گھر والا نہ آئے تو آپ کے لیے اصول کیا ہے؟ استئذان تین مرتبہ ہے، اگر نہیں تو پھر اس کو رجوع کرنا ہے، لوٹ جاتا ہے۔ تو آپ آواز دیتے ہیں، دستک دیتے ہیں، بیل بجاتے ہیں، جو بھی گھر کی ہوتی ہے، اگر کوئی نہیں آیا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ چلے جاتے ہیں، شاید ہی گھر میں نہیں ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سے سلف اس کو بتاتے تھے کہ دیکھو علم تمہاری زندگی میں جب آتا ہے، علم عمل کو آواز دیتا ہے، اگر علم کے آنے کے بعد عمل بھی نہ آئے تو علم بھی چلا جاتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر زندگی میں علم آئے اور عمل نہ آئے تو علم ضائع ہو جاتا ہے، علم برباد ہو جاتا ہے، کبھی سرے سے نکل جاتا ہے، یادداشت کا حصہ نہیں رہتا ہے، اور کبھی اس علم کی برکت زندگی سے نکل جاتی ہے، باتیں رہ جاتی ہے، زندگی میں نورانیت نہیں رہتی ہے، زندگی سے تقویٰ نکل جاتا ہے، زندگی سے وہ علم کا خوف نکل جاتا ہے، دین کی عظمت نکل جاتی ہے، اللہ کا تعلق نکل جاتا ہے اور آخرت کی فکر نکل جاتی ہے۔ لہذا انسان جب زندگی میں کوئی علم حاصل کرے اس پر عمل بھی کرے۔ تو یہ بات سلف سے ہم کو ملتی ہے کہ اگر علم کے ساتھ عمل نہ آئے علم چلا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سلف سے کیا اس بارے میں اخبار ہم کو ملتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل علم لا يعمل به، ایسے علم کی مثال جس پر عمل نہ کیا جائے، کمثل کنز لا ينفق منه في سبيل الله عز وجل، ایسے علم کی مثال جس پر انسان عمل نہیں کرتا ہے۔ معلومات تو آ گئی، عمل زندگی میں نہیں آیا۔ وہ علم کہتا ہے کمثل کنز لا ينفق منه في سبيل الله، وہ ایسے خزانے کی طرح ہے جس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خزانے جمع کرنے والے اور ان خزانوں کے مال میں سے صدقہ اور زکات ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں کہا کہ ان کو قیامت کے دن سزا دی جائے گی آگ میں۔ اگر ایک آدمی سونا چاندی جمع کرتا ہے اور اگر آدمی اس میں سے زکات نہیں دیتا ہے، کنز جمع کرتا ہے اور زکات نہیں دیتا ہے، وہی سونا قیامت کے دن اس کو آگ میں تپایا جائے گا اور اس کی پیشانی اس کے بدن پہ اس سے جو ہے آگ کے اس کو تکلیف دی جائے گی، اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو اگر معلوم ہوا کہ علم پر عمل نہ کرنا یہ گناہ ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی مال تو جمع کرے لیکن مال میں سے زکات نہ دے۔ لہذا مال کی زکات کیا ہے؟ مال کی زکات یہ ہے کہ اس مال کو سنبھال کے نہ رکھا جائے بلکہ اس مال میں اللہ کے حق کو یاد رکھے، فقراء پر اس کو خرچ کرے، خیر کے کاموں میں اس کو خرچ کرے، حقوق کی ادائیگی میں اس مال کو خرچ کرے۔ اگر یہ نہیں کرتا ہے تو قیامت کے دن یہ مال اللہ کی پکڑ کا سبب بنے گا۔ اسی طرح سے جیسے مال میں اللہ کا حق ہے، مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اسی طرح سے علم من باب اولا اس میں آدمی کو دیکھنا چاہیے۔ اب معلومات تو آ گئی، اب اس معلومات سے اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اگر زندگی میں عمل نہیں آتا ہے تو وہ مال اس خزانے کی طرح ہے جس کی زکات نہیں دے رہے ہیں، کیا ہوگا؟ مال خراب ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں زکات مال کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ زکات کیا ہے؟ زکات کو زکات کیوں کہتے ہیں؟ پاکیزگی کے لیے۔ اگر مال میں سے زکات نہ دی جائے وہ مال گناہ والا مال ہو جاتا ہے، وہ گناہگار ہوتا ہے جو مال جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے علم انسان کے پاس ہو لیکن اس علم پر آدمی عمل نہیں کرتا ہے تو یہ انسان اللہ کے نزدیک مجرم ہوتا ہے۔ علم کی وجہ سے وہ شک والا نہیں بنے گا، بے عملی کی وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک مجرم بنے گا۔ اس کو یاد رکھیں، علم والوں کی تعریف جہاں بھی قرآن سنت میں آئی ہے وہ ایسے علم والے ہیں جو علم پر عمل کرتے ہیں۔ صرف علم والے نہیں کہ جو بے عملی مبتلا، کہ ایک انسان کی زندگی میں معلومات بہت، وہ بحث و مباحثہ کرتا ہو، وہ لوگوں کی رہبری کرتا ہو، بڑی بڑی باتیں کر کے لوگوں کو لبھاتا ہو، ان کے دل جیتتا ہو، اور اس کی زندگی میں عمل نہ ہو، اس کی زندگی میں عمل نہ ہو، اس کی زندگی میں عبادات اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی نہ ہو، وہ سنتوں پر عمل نہ کرتا ہو، وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا نہ کرتا ہو، وہ ان کے تقاضوں پر عمل نہ کرتا ہو، تقوی کا اہتمام نہ کرتا ہو، اگر اس کی زندگی میں صرف باتیں ہیں تو اس کو جنت ملنے والی نہیں ہے۔ وہ ایسا آدمی ہے جو مال کی زکات ادا نہیں کرتا ہے۔ تو اس کو اقتداء العلم العمل میں خطیب البغدادی نے اس کو روایت کیا ہے، اور اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے نزدیک وہ آدمی گنہگار ہے جو علم کے ساتھ عمل نہ کرے۔ یہ کوئی شرط کی چیز نہیں، علم کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے۔ اور آپ دنیا میں بھی آپ جانتے ہیں، مثال کے طور پر ایک آدمی انجینئر ہے، ایک آدمی ڈاکٹر ہے، ایک آدمی دنیا بھر کی معلومات جمع کرے اور اس کے حق ادا نہ کرے، اس فیلڈ میں کچھ کرے ہی نہیں، لوگ بھی اس کو کہتے ہیں اتنا پڑھ کے کیا فائدہ، تو انجینئرنگ کیا اور کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، تو ڈاکٹر بنا اور میڈیکل فیلڈ میں کچھ بھی نہیں کرتا ہے، اتنے بیمار دنیا میں مر رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہے۔ تو ایک آدمی اگر علم اس کے پاس ہے لیکن اس علم کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے، عمل نہیں کرتا ہے، وہ آدمی قابل ملامت ہے، لہذا علم پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ ابو درد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف على نفسي، اخوف ما اخاف على نفسي، میں اپنے آپ پر کئی چیزوں سے ڈرتا ہوں، اپنے بارے میں مجھے کئی چیزوں کا ڈر ہے، سب سے زیادہ مجھے اپنے بارے میں جس چیز کا ڈر ہے وہ کیا، کہتے ہیں ان يقال لي، مجھ سے کہا جائے یا اویمر، اے اویمر هل علمت، اے اویمر تیرے پاس علم تھا، تو نے حق کو جانا، تیرے پاس معلومات تھی، فَأَقُولُ نَعْم، میں اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن کہوں ہاں اے اللہ میرے پاس علم تھا۔ قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے تیرے پاس علم تھا، هل علمت، کیا تم نے علم حاصل کیا، میں کہوں کہ ہاں میں نے علم حاصل کیا۔ فَيُقَالُ لِي، پھر اس کے بعد دوسرا سوال مجھ سے پوچھا جائے فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ، جو علم تم نے حاصل کیا، جو کچھ تم نے جانا اس پر تم نے کتنا عمل کیا۔ یہ جو دوسرا سوال ہے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے علم تھا، میں کہوں ہاں، پھر پوچھا جائے عمل تھا، میرے پاس اس کا کیا جواب ہوگا۔ تو ایک انسان اپنے علم میں اللہ سے ڈرتا، ایک انسان اپنے علم میں اللہ سے ڈرے، اگر وہ یہ ڈر نہیں ہوگا اس کی زندگی میں تو پھر اس کی زندگی میں صرف باتیں ہوں گی، عمل نہیں۔ اللہ کے آگے اس حدیث اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں عمل اس وقت آتا ہے جب عمل کے محاسبے کا ڈر۔ آپ دیکھیے ایک انسان کہیں چوکی داری بھی کر رہا ہو، اگر مالک اس کو دیکھ رہا ہے یہ ڈر ہو اس کو، اور اس سے پوچھے گا کہ تم نے رکھوالی کی کہ نہیں کی، یہ سامان کہاں چلا گیا، اگر محاسبے کا ڈر زندگی میں ہو تو آدمی اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے۔ ایک اکاؤنٹنٹ ہے، اس سے حساب لیے جانے کا ڈر ہو وہ حساب کیا کرتا ہے۔ ایک آدمی کسی کے یہاں پر کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تنخواہ نہیں ملے گی اگر ڈر ہو، مالک کام پر سے نکال دے گا اگر یہ ڈر ہو، تو ایسا انسان عمل کرتا ہے۔ مالک کے آگے جواب دہی کا احساس زندگی سے نکل جائے تو عمل بھی زندگی سے نکل جاتا ہے۔ لہذا عمل لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، صحابہ دیکھیے ڈر رہے ہیں، صحابہ صرف یہ نہیں کہہ رہے ہیں مجھے قیامت کے دن ڈر ہے کہ کہیں مجھ سے یہ نہ پوچھا جائے کہ علم حاصل کیا یا نہیں کیا اور میں کہوں کہ ہاں کیا، بس ختم، نہیں۔ یہ تو پہلا سوال ہے۔ سوال نمبر ایک، سوال نمبر دو کیا ہے، تو نے جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ تو ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ دو سوالات یاد رکھنے چاہیے، تو نے علم حاصل کیا کہ نہیں کیا. اگر پہلے ہی سوال میں آدمی فیل ہے تو اگلا سوال بھی تو فیل ہی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جب علم نہیں تو عمل کہاں سے کرے گا, کس چیز پر عمل کرے گا, کیا عقیدہ رکھے, کیسی نماز پڑھے, کیسے روزے رکھے, کیسے حج کرے, کیسے زکات دے, کیسے تجارت کرے, کیسے بچوں کی تربیت کرے, کیسے بیوی کے حقوق ادا کرے. اگر معلومات اس کو نہیں تو کرے گا, تو پہلا ہی مسئلہ اس کا حل اگر نہیں ہو رہا تو دوسرا کہاں سے ہوگا. پہلے علم حاصل کریں, اس کے لیے ڈرے, کیا میں اپنی زندگی میں علم حاصل کر رہا ہوں, کیا میں دینی دروس میں جا رہا ہوں, کیا میں صحیح کتابیں پڑھ رہا ہوں, کیا میں علماء کے خطابات سن رہا ہوں, کیا میں دین کا علم حاصل کر رہا ہوں کہ نہیں, ہر دن میرا علمی ترقی میں آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں, کیا میں قرآن کی تجوید سیکھ رہا ہوں کہ نہیں, نبی کی حدیث سیکھ رہا ہوں کہ نہیں, قرآن کی تفسیر سیکھ رہا ہوں کہ نہیں, شرع احکام حلال حرام کی میں سیکھ رہا ہوں کہ نہیں, ہر دن میرا علمی ترقی والا ہے کہ نہیں ہے, نمبر ایک. نمبر دو, جو علم حاصل کر رہا ہوں, آج میں نے ایک سنت سیکھی, کیا میری زندگی میں اس پر عمل ہے کہ نہیں, میں اس پر عمل کر رہا ہوں یا نہیں, یا صرف میں نے سنت کے علم کو بحث مباحثے کے لیے سیکھا, فلاں سنت میں نے سیکھی حجت بازی کے لیے سیکھی, عمل کے لیے, فلاں دعا میں نے سیکھی ہے تو میں اس کو صبح شام کی اذکار میں نے سیکھے, عمل میں بھی اس کو لا رہا ہوں کہ نہیں. نیند سے اٹھنے کے بعد کی دعا, سوتے وقت کی دعا, کھانے کے بعد کی دعا, لباس کی دعا, گھر سے باہر جانے کی دعا, میں جو دعائیں سیکھ رہا ہوں میں اس پر عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. آدمی عمل بھی کرے تو کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن اس کو بلا کے پوچھا جائے علم حاصل کیا کہ نہیں, میں کہوں کہ ہاں کیا, چلو پہلا مسئلہ حل ہو گیا. اس کے بعد پوچھا جائے عمل کیا کہ نہیں کیا, جتنا علم تھا اس میں کتنا عمل کیا. صحابہ اس سے ڈرتے تھے, معلوم ہوا کہ سلف کا طریقہ یہ ہے کہ قیامت کے دن عمل کے محاسبے کا خوف انسان کو ہونا چاہیے, تب جا کے زندگی میں عمل آتا ہے. ہر دن آپ سوچیں قیامت کے دن, صبح اٹھے آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے قیامت کے دن, آج کے دن کے بارے میں اگر پوچھا گیا, پیر کا دن, جمعرات کا دن, جمعہ کا, فلاں تاریخ, محرم کا مہینہ, فلاں مہینہ, شوال کا مہینہ, تو نے اس دن اس تاریخ کو کیا عمل کیا, یہ ایک تیرا دن ہے, کچھ بھی عمل اس کے اندر, سنتوں میں کتنا عمل کیا, فرائض کا کتنا اہتمام کیا. کل کو قیامت کے دن میری زندگی کے دنوں میں سے کسی ایک دن کے بارے میں پوچھا جائے اس دن میں تو نے کتنا عمل کیا بتا. ہر دن عمل کرنا چاہیے, ہر دن کا حساب ہونے والا ہے. کیا تیاری ہماری ہے, سلف اس سے ڈرتے تھے, ہم کو بھی اس سے ڈرنا چاہیے. اگر ہم ڈرتے نہیں ہیں تو اگر اسے ہم نہیں ڈرتے ہیں تو عمل زندگی سے دھیرے دھیرے نکل جائے گا. خطیب البغدادی نے اقتضاء العلم على من, یہ اس کتاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, صحابہ کا طریقہ کیا تھا, کہتے ہیں کان رجل منا, ہم سے ہر آدمی کا حال یہ تھا, اذا تعلم عشر آیات, جب وہ قرآن کریم کی 10 آیتیں سیکھتا, یعنی 10 آیت یاد کر لیتا, لم یجاوزہن حتی یعرف معانیہن والعمل بہن. ہم میں سے ہر آدمی کا حال یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ وہ قرآن کریم کی 10 آیتیں سیکھتا ہے, یعنی یاد کرتا, آگے نہیں بڑھتا, ان 10 آیتوں سے آگے نہیں بڑھتا جب تک کہ دو چیزیں نہ سیکھ لیں. نمبر ایک, حتی یعرف معانیہن, ان آیات کے معانی سیکھ نہ لیتا, اور والعمل بہن, اور ان پر عمل کیا ہے اس کو سیکھ نہیں لیتا ہے. یعنی ایک انسان کو آج کی قرآن آدمی شروع سے اخیر تک پڑھتا جاتا ہے, حفظ بھی کر لیتا ہے, لیکن زندگی میں نہ قرآن کا فہم ہے نہ قرآن کا عمل ہے. قرآن کا فہم اور قرآن کا عمل, یہ دونوں زندگی میں ہونا چاہیے. صرف قرآن کی آیتوں کا پڑھنا ٹھیک ہے, یہ بھی ثواب کی چیز ہے, اس کی بھی ناقدری نہیں ہونا چاہیے, لیکن ان آیات کے ساتھ اس کا فہم بھی ہونا چاہیے. جیسے جیسے آیتیں نازل ہوتی صحابہ آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دس دس آیتیں سیکھتے. اب دس آیتوں میں نمبر ایک اس کو یاد کرتے، نمبر دو اس کے معنی کو سیکھتے، نمبر تین اس پر عمل کو سیکھتے. معلوم ہی ہوا کہ صحابہ نے علم اور عمل دونوں کو سیکھا، صرف علم کو نہیں. آج کیا کر رہے ہیں؟ قرآن، قرآن کے الفاظ دیکھ رہے ہیں، اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، عمل زندگی میں نہیں ہے. کہتے ہیں ہم آگے نہیں بڑھتے جب تک کہ عمل بھی سیکھ نہیں لیتے. عمل بھی زندگی میں ہونا چاہیے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس کو اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کیا جائے، اور پھر اس پر عمل، اپنے آپ کو اس پر عمل پر لے آتے، پھر اس کے بعد زندگی میں آگے بڑھتے ہیں. تو قرآن کا صحیح فہم، کہتے ہیں حد کا یہ عرف معانی، اس کے کیا معنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس پر کیسے عمل کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، آپ سے سنتے، آپ سے سیکھتے. تو علم اور عمل دونوں کو سمجھنا چاہیے. انسان کی نگاہ صرف علم پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کی نگاہ عمل پر بھی ہونا چاہیے. اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ قرآن کو صرف اس کے الفاظ کو نہ سیکھے، اس کے معانی کو بھی سیکھے. بعض لوگ آج کیا کہتے ہیں، قرآن پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے، قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے. آپ اس روایت سے صحابہ کا طرز عمل دیکھیں، صحابہ صرف قرآن کو یاد کرنے والے لوگ نہیں تھے، بلکہ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہم دس آیتیں سیکھتے تو ہم ان کے معنی بھی سیکھتے ہیں. اس سے معلوم ہی ہوا کہ قرآن کی تفسیر بھی سیکھنا چاہیے. یہاں یہ شبہ نہ رہے کہ آپ پچھلے درخت کو کہتے ہیں، اس لیے کو ایک نوجوان نے ہمارے بھائی نے پوچھا کہ آپ کو بولے تفسیر جو ہے تفسیر سیکنڈری اور عقیدہ اور فقہ جو ہے یہ پرائمری ہے. بلا شبہ عقیدہ اور فقہ یہ مقدم ہے تفسیر پر. یہ اس اعتبار سے ہے کہ آج کل جیسے مثلا ایک آدمی قرآن کی تفسیر کا علم حاصل کر رہا ہے، سورہ بقرہ سے لے کے عقید تک جا رہا ہے، لیکن اس کو عقیدے کی بنیادی باتیں معلوم نہیں ہیں، اس کو طہارت کے مسائل معلوم نہیں ہیں، اس کو نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے. اب وہ سورۃ البقرہ کی تفسیر پڑھ رہا ہے اور بہت ساری چیزیں سیکھ رہا ہے، لیکن واقعی اپنی زندگی میں جو اس کے سامنے عمل ہے، اس کے سامنے جو توحید کا معاملہ ہے، اس کو نہیں سیکھ رہا ہے. تو مقصود یہ ہے بتانے سے کہ پہلے وہ عقیدہ سیکھے، آگے آئے گا عقیدہ سیکھے اور احکام سیکھے جو فوری طور پر مطلوب ہیں، اس کے بعد وہ قرآن کے دوسرے جو معنی ہیں، گہرا علم ہے، ان کو حاصل کرے. یہ مقصود نہیں ہے کہ ایک آدمی قرآن کو نہ سیکھے، مقصود یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر سیکھے. اسی لیے تو ہم تفسیر علماء کر رہے ہیں. اور ہم آیتیں آپ دیکھیے، کسی عنوان کے تحت ایک عالم آیتیں بتاتا ہے، اس کی تفسیر بیان کرتا ہے، احادیث بیان کرتا ہے، صحابہ کے اقوال بیان کرتا ہے، بلا شبہ وہ قرآن سکھا رہا ہے. یہاں مقصود یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے عقیدہ توحید نہ سیکھے، وہ آدمی طہارت کے مسائل نہ سیکھے، وہ آدمی نماز کو نہ سیکھے، اور وہ انسان کیا کرے، وہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر کو سیکھے اور واقعی اس کے لیے الگ طرح کا یہ فائل عورتوں کا پڑھ رہا ہے اس کی تفسیر، یا اسی طرح سے منافقین کے بارے میں پڑھ رہا ہے سورۃ البقرہ میں، کفار کے بارے میں پڑھ رہا ہے اور تفاصیل میں جا رہا ہے مکہ مدینہ، اور یہ مدری ہے مکی ہے، یہ ساری تفسیر وہ پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، اور وہ تفسیر پڑھ رہا ہے، اصول تفسیر پڑھ رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. پہلے وہ بنیادی علوم حاصل کر لیں، اس کے بعد پھر قرآن کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرے، جو صلاحیت اس کی ہے اس صلاحیت کے مطابق. یہ یہاں پر یاد رکھیں، تفسیر سے منع نہیں کیا جا رہا ہے. سیکنڈری کا مطلب یہ ہے بنیادی علم حاصل کرنے کے بعد آپ آگے بڑھیں، اگرچہ اس بنیادی علم میں بھی آپ قرآن و حدیث ہی سے حاصل کریں گے، لیکن ایک ہوتا ہے فل فلیج تفسیر پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے مطلوبہ مسائل کے تحت قرآن اور حدیث کو پڑھنا. فرق سمجھیں آپ، فلاں مسئلے کو سمجھنے کے لیے قرآن کی آیت اور حدیث کو سمجھنا، یہ ایک چیز ہے، اور یہ کہ سورہ الفاتحہ سے والناس تک آپ تفسیر پڑھتے چلے جائیں، یہ مطلوب نہیں ہے، یہ مطلوب نہیں ہے. اصل مطلب یہ ہے کہ ایک انسان قرآن میں سے وہ سمجھے جس کا وہ مکلف ہے. آپ جس چیز کے مکلف ہیں اس کا علم آپ پر فرض ہے. جس چیز پر عمل انسان کو ضروری ہے عقیدے عبادات احکام میں سے, اگر آپ پر حج فرض نہیں ہے تو آپ کے حج کے احکام اور اس کی آیتوں کی تفسیر معلوم کرنا فرض ہے نہیں. اگر آپ پر زکات فرض نہیں ہے تو زکات کی آیتوں کا علم حاصل کرنا آپ پر فرض نہیں ہے, اس کو سمجھیں. لیکن قرآن کی بات نہیں پڑھتا ہے تو طلاق کے مسائل میں آ رہے ہیں, سورت البقرہ میں پڑھ رہا ہے, قرآن صورت میں یہود و نصارہ کے معاملات اس میں آ رہے ہیں, ان کی پوری تاریخ بقرہ میں آ رہی ہے, آل عمران میں آ رہی ہے. آپ پہ فرض ہے نہیں, آپ پہ فرض نہیں. آپ طہارت کے مسائل بھی جان رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کا یہ بیا بنی اسرائیل اخرو, آپ سورت جو ہے بقرہ میں بنی اسرائیل کی تفصیلات پوری پڑھتے چلے جا رہے ہیں جبکہ آپ کو توحید معلوم نہیں ہے کیا آپ سے مطلوب ہے نہیں, تو اس کو سمجھے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کی مکھی آیات دین کی بنیادی باتیں ہیں, لیکن قرآن میں جمع کیا گیا مکھی آیتیں آخر میں چلی گئی اور مدنی آیتیں ابتدا میں آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رہبری میں اس طرح سے ترتیب دی. کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ کا جو معاشرہ تھا, اب صحابہ توحید سیکھ چکے ہیں, اب صحابہ کا عقیدہ آخرت سے پختہ ہو چکا ہے, اب صحابہ کو توحید اور شرک کے بارے میں بالکل تفصیل سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ان کے لیے عبادات اور حقوق اور مالی مسائل ان کی تفصیلات ضروری ہیں. اب صحابہ بار بار جب قرآن پڑھیں گے تو ان کے لیے وہ احکام ضروری ہیں جو ان کے لیے پہلے ہیں. اب آخرت کے بارے میں, اب توحید کے بارے میں, جنت جہنم کے بارے میں, اب اس سے شروعات کی جائے مقدم وہ نہیں رہا, اب وہ اینڈ میں چلا گیا. اب ان کے لیے اصل عمل کا معاملہ ہے, یہ سب کچھ مان چکے ہیں, اس لیے وہ آیتیں وہ صورتیں پہلے رکھ دی گئیں اور بقیہ صورتوں کو بعد میں ڈال دیا گیا. اگرچہ ان میں ترتیب اس اعتبار سے کہ اگر آپ جوڑیں قرآن کو, علماء نے کتابیں مستقل اس پر لکھی ہے کہ اس کی بھی ترتیب بے وجہ نہیں ہے, ایک صورت کے بعد دوسری صورت آنے میں حکمت ہے جس کو خاص طور سے علماء نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے. ربط آیات کیا ہے, صورتوں کی ترتیب میں کیا ربط ہے, اس کو بھی علماء نے بیان کیا ہے, لیکن مدنی صورتیں پہلے اور مکی بعد میں کر دی گئی ہیں اور ان میں بھی کبھی مدنی اور مکی آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے. کس نے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کی ترتیب سے اللہ کی تعلیم کے تحت کیا ہے. اس لیے جبریل جب آتے ہیں آپ پورا قرآن پڑھ کے سناتے ہیں اس ترتیب پر ہر رمضان میں جس میں آپ کو ترتیب دی گئی ہے, اللہ نے آپ کو سکھایا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر سیکھنا ہے, لیکن جن آیتوں کے جن احکام کے آپ مکلف ہیں اس نہیں کہ آپ سارے قرآن کی تفسیر پڑھتے چلے جائیں اور پوری تفسیر آپ نے ختم کی. اب آپ سے پوچھا جائے توحید کی قسمیں بتاؤ, نہیں معلوم. وضو کا طریقہ بتاؤ, نہیں معلوم, کیونکہ قرآن میں آپ پڑھے, آپ نے تفسیر پڑھی اور آپ کو پوری تفسیر نہیں ملی وضو کی. چار چیزیں آپ کو ملی اس کے ذمن میں اجمالی تفسیر بتا دی مفسر نے, لیکن آپ کو نہیں معلوم بھائی وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے, بتاؤ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے تفسیر قرآن میں نہیں ہے. آپ کو فقہ کی کتابیں اور اس کی تفصیلات دیکھنی پڑے گی, جو حدیث کے تحت آپ کا حدیث اس میں دیکھنی پڑے گی. ہاں بھائی ہوا نکل جانے سے وضو ٹوٹتا ہے قرآن میں؟ قرآن میں کہیں پر ہے کہ انسان کی ہوا نکل جائے تو وضو ٹوٹتا نہیں, شروع سے ابھی تک پڑھتا چلا گیا. اور احد منکم الغائب, تم کو اگر پاخانہ کی حاجت پڑ جائے تو تم جو ہے اس کے بعد تیمم کرو, تو اللہ نے اس کے عمر میں بیان کیا ہے, ہوا نکلنے کا کہیں ذکر نہیں ہے. مزی کے احکام ہیں قرآن میں کہ اگر مزی نکل جائے انسان کی منی نہیں مزی تو انسان کو وضو کرنا ضروری نہیں ہے, کئی چیزیں ہیں. لہذا تفسیر میں بعض اوقات یہ چیزیں نہیں بھی آتی ہیں. آپ کی تفسیر کون سی پڑھا اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, اتنی بڑی 20 جلدوں والی تفسیر اگر پڑے گا ختم کب ہوگی؟ ختم اب اجمالی تفسیر پڑے گا موٹی مختصر, وہ بھی 1 سال 2 سال لگتے ہیں. اگر آپ 2000 صفحات کی تفسیر پڑھ رہے ہیں, آپ سوچیے 2000 صفحات ایک دن میں اگر آپ 10 صفحے پڑھتے ہیں تو آپ کو کتنے دن لگیں گے؟ 2000 صفحات کے لیے 200 دن لگیں گے. پابندی سے پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا ہے. مشکل سے 2 صفحے آپ ہی پڑھتا ہے. اور 60 گنا کر دیجیے اس کو, کم سے کم آپ کو 3 سے 4 سال لگیں گے اگر آپ 2 پیج پڑھتے ہو سال. اگر 2000 پیج کی تفسیر ہے, جیسے آپ سب نے بیان مثال کے طور پر, اگر 2-2 پیج روزانہ پڑھنا شروع کیا آپ نے, آپ کو 3-4 سال لگیں گے. آپ کب سیکھیں گے پھر؟ ابھی مر گئے اس کے بیچ میں. طہارت کے بغیر, وضو کے بغیر غسل ہے قرآن میں, غسل کی چیزوں سے ٹوٹتا ہے, اور کیسے اس کی تفصیلات کیا ہے, کیسے غسل کیا جائے قرآن میں نہیں. لہٰذا آدمی کو چاہیے پہلے مہمات سیکھ لیں اور اس کے بعد قرآن علوم, حدیث کے علوم وغیرہ وغیرہ ساری تفصیلات آدمی حاصل کرے. یہ مقصود ہے, اس کو سمجھے. کہتے ہیں ہم 10 آیتیں سیکھتے اور اس کا علم اور اس پر عمل بھی ہم سیکھ لیتے تب تک کہ اس کے آگے نہیں بڑھتے. ابن جریر الطبری نے اس کو روایت کیا ہے اپنی تفسیر میں. ابو عبد الرحمن کہتے ہیں حدثنا من كان يقربنا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, ہم سے اس نے حدیث بیان کی جو ہمیں حدیث قرآن پڑھا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں. من كان يقربنا, ہم کو قرات کرا پڑھاتا تھا, ہم کو تعلیم دیتا تھا اس صحابی نے. نام نہیں بتایا کون سے صحابی, ہم کو ایک صحابی نے بتایا, صحابی کا نام نہ آئے, حدیث کی صحت پر اس سے کوئی اثر پڑتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے صحابہ کیا ہیں, قابل اعتماد ہیں, معتبر ہیں. سارے صحابہ جو ہیں عدل ہیں, معتبر ہیں, ثقہ ہیں جس کو ہم کہتے ہیں. تو ایک صحابی نے مجھ سے حدیث بیان کی, ایک صحابی کہہ رہے ہیں کیا, انہم کانوا یقتربون من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات. صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10-10 آیتیں پڑھوا لیتے یا پڑھ کر سیکھ لیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتوں کی سیرت لے لیتے, 10 آیتیں پڑھنا سیکھ لیتے. فلا یأخذون فی العشر الاخرى, اگلی 10 آیتیں نہیں سیکھتے, اگلی 10 آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لیتے. حتی یعلم ما فی ہذہ من العلم والعمل, جب تک کہ انہیں معلوم نہیں ہو جاتا, جب تک کہ وہ جان نہ لیتے کہ ان 10 آیتوں میں کیا علم ہے اور کیا عمل ہے, تب تک کہ اگلی 10 آیتیں نہیں لیتے. کہتے ہیں قالوا فعلمنا العلم والعمل, کہتے ہیں کہ ہم نے سیکھا, ہم نے جانا علم اور عمل کو ساتھ میں, علم اور عمل کو ساتھ میں. یہ صحابہ کا طریقہ ہے, علم اور عمل دونوں سیکھنا, علم اور عمل دونوں سیکھنا. آج ہم علمی بحثیں سیکھ لیتے ہیں, باریکیوں میں چلے جاتے ہیں علم کی, لیکن عمل ہماری زندگی میں نہیں. ان کا علم عمل کے لیے تھا, ہمارا علم بحث مباحثے کے لیے ہے. ان کا علم آخرت کی نجات کے لیے تھا, اللہ کو جواب دینے کے لیے تھا. آج ہمارا علم لوگوں کو جواب دینے کے لیے ہے, لوگوں کے سامنے نمایاں ہونے کے لیے ہے کہ میں اتنا جانتا ہوں, میری معلومات تم سے زیادہ ہے. ان کا علم آخرت میں اللہ کے آگے جنت کے حصول کے لیے لائق بننے کے لیے تھا. آج ہمارا علم کس کے لیے ہے؟ دنیا میں فیمس ہونے کے لیے ہے, لوگوں میں, لوگوں کے حلقے کے بیچ میں بیٹھنے کے لیے, اونچی جگہ پر بیٹھنے کے لیے. ان کا علم واقعی اپنے لیے تھا, آج ہم اپنے لیے علم حاصل لے کر رہے ہیں, ہم دوسروں کے لیے حاصل کر رہے ہیں. لہذا صحابہ کی زندگی میں آپ دیکھیں گے, کہتے ہیں ان کی بات کا خلاصہ کیا ہے, کہتے ہیں وعلمنا العلم والعمل, ہم نے علم اور عمل دونوں کو سیکھا, علم اور عمل دونوں کو سیکھا. تو یاد رکھیں سلف کا طریقہ علم اور عمل دونوں کو جمع کرنا ہے, صرف علم نہیں, علم اور عمل دونوں. اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے. جو قول ہم نے شروع میں دیکھا سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, جس کی طرف شیخ محمد بن عمر باقو رحمۃ اللہ نے اشارہ کیا ہے. سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم یکتب بالعمل، علم آواز دیتا ہے عمل کو، جیسے گھر کے باہر سے کوئی آواز دے، علم آواز دیتا ہے عمل کو۔ فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِنْ لَرْتَحَدْ، اگر علم آ جائے تو ٹھیک، اگر عمل آ جائے تو علم رکا رہتا ہے، اگر عمل نہیں آتا علم کے بلانے کے بعد بھی علم چلا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہی ہوتا ہے، جامع بیان العلم میں اس کو ابن عبد البر نے روایت کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کے زندگی سے نکل جانے کی وجہ انسان کی بے عملی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، غور کریں اپنی زندگی میں، کچھ دعائیں ہم نے یاد کی تھیں، وہ دعائیں ہم بھول گئے، کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ کو اس کے سوا کوئی وجہ نہیں ملے گی کہ ان دعاؤں کا اہتمام ہم نے نہیں کیا، لیکن جن دعاؤں کا اہتمام ہم کرتے ہیں وہ دعائیں ہم آج تک ہم کو یاد ہیں، بچپن میں سیکھی تھی آج تک ہم کو یاد ہیں، کیوں؟ اس پر عمل ہے۔ اس سے علماء کہتے ہیں کہ علم کی حفاظت کا بہترین ذریعہ اس پر عمل ہے، علم کی حفاظت کا بہترین ذریعہ اس پر عمل ہے۔ اگر آپ کوئی چیز سیکھ لیتے ہیں، دعا ہے، عبادت ہے، کوئی اور نیکی ہے، آپ اگر اس کو سیکھ لیتے ہیں، آپ کی زندگی میں اس پر عمل ہے، آپ کی زندگی سے اس کا علم کیسے نکلے گا؟ کیونکہ روز آپ اس پہ عمل کرتے ہیں، وہ آپ کی یادداشت میں تازہ ہے، وہ کیوں نکلے گا آپ کی زندگی سے؟ اگر زندگی میں عمل ہے علم باقی رہتا، اگر عمل نکل گیا علم بھی نکل جاتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب مقدار دار السعادت میں، کہتے ہیں فَالْعَمَلُ بِهِ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ حِفْظِهِ وَثَبَاتِهِ، علم پر عمل کرنا، فَالْعَمَلُ بِهِ علم پر عمل کرنا، مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ حِفْظِهِ وَثَبَاتِهِ، علم کی حفاظت اور علم کے پختہ ہونے، باقی رہنے کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آدمی اس علم پر عمل کرے۔ جو سنتے ہیں آدمی ہمیشہ پڑھتا ہے، بھولتا سورہ فاتحہ بھولتا ہے نہیں، دین میں سے اٹھا کے پوچھو آپ پڑھے ہو، لیکن جو سورتیں آپ کے بار بار پڑھنے میں نہیں ہیں، وہ سورتیں آپ کے دل سے نکل جاتی ہیں۔ لہذا آدمی عمل کرتا رہے۔ مفتاح دار السعادہ میں ابن قیم فرماتے ہیں کہ علم کی حفاظت اور اس کی بقا کے عظیم شان بڑے اسباب میں سے ہے کہ آدمی اس پر عمل کرے۔ وَتَرْكُ الْعَمَلِ بِهِ اِضَاعَةُ الْعُمُرِ، اور علم پر عمل چھوڑ دینا علم کو ضائع کرنے کے اسباب میں سے ہے۔ علم ضائع ہوتا ہے عمل کے ضائع کرنے سے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہود کا علم ضائع کر دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تھے، یہود کی زندگی میں عمل نہیں، لہذا ان سے علم اٹھا لیا گیا، برباد ہو گیا۔ ابو عمر ابن مطر کہتے ہیں حضرت مجلس ابی عثمان الحیری الزاہد، ابو عثمان الحیری الزاہد کی مجلس میں میں تھا۔ اس کو ابن امام القرطبی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، کہتے ہیں فخرج وقعد على موضعه، وہ اپنے گھر سے نکلے اور جو اپنی بیٹھک تھی وہاں آ کے وہاں پر بیٹھے، الذي كان يقعد عليه للتذكير، یہ وہ جگہ تھی جس میں وہ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، نصیحت کی بیٹھک میں آیا اپنی جگہ پر بیٹھے، فسكت چپ رہے حتى طال سكوته، یہاں تک کہ کافی دیر تک خاموش ہے، کافی دیر تک خاموش ہے۔ فنادى رجل، ایک آدمی نے آواز دی، كان يعرف بأبي العباس، جس کو لوگ ابو العباس کی کنیت سے پہچانتے تھے، اس آدمی نے آواز دے کے کہا اور ان سے کہا، ابو عثمان الحیری سے کہا، ترى ان تقول في سكوتك شيئا، یہ جو آپ خاموش بیٹھے ہیں تو کچھ حکمت ہے اس میں، آپ کے اس خاموش رہنے میں، یعنی آپ کا کچھ خاص مقصد ہے کہ آپ چپ ہی رہنا ہے، یا کچھ مقصد ہے آپ کے چپ رہنے میں، یعنی آپ بھول گئے آپ کا ذہن کہیں اور ہے یا واقعی آپ چاہتے ہیں کہ اس مجلس میں کچھ حکمت ہے چپ رہنے کی، چپ رہنے کی مجلس ہے، آپ کا اس چپ رہنے میں کوئی خاص مقصد ہے، ترى ان تقول في سكوتك شيئا فانشا يقول. اس پر ابو عثمان الحلی الزاہد نے کہا، انہوں نے جو ہے شعر پڑھا، کہا وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي والطبيب مريض. کہا کہ وغیر تقی، دیکھو ایک ایسا آدمی جو خود متقی نہیں، جو خود پرہیزگار نہیں ہے، یا مرنا کا بتقا، ایک ایسا انسان جو تقوا والا نہیں ہے، لوگوں کو تقوی کی نصیحت کرتا ہے، طبیب یداوی و طبیب مریض، بیمار ہے لوگوں کا علاج کر رہا ہے جبکہ خود بیمار، یعنی علاج کرنے والا ڈاکٹر بیمار ہے، ایک آدمی دوسروں کا علاج کر رہا ہے، طبیب یداوی، ڈاکٹر لوگوں کو دوا دے رہا ہے، وہ طبیب مریض ہو جبکہ ڈاکٹر خود بیمار، اس کو چاہیے تھا کہ خود دوا لیتا، خود دوا نہیں لے رہا ہے اور دوسروں کو دوا دے رہا ہے، دوسرے صحت مند ہو رہے ہیں، بیمار ہوتا چلا جا رہا ہے، ایسے ڈاکٹر کو آپ کیا کہیں گے جو لوگوں کو بیماری میں دوا دے اور لوگ اس کی دوا سے صحت یاب ہوں، لیکن وہ ڈاکٹر خود دوا استعمال نہ کرے اور خود بیمار ہو کے مر جائے، اس ڈاکٹر پہ کتنا افسوس ہے کہ جس کے پاس دوا ہے اور دوسروں کو دوا دے اور ان کا علاج وہ صحت پائیں اس کی دوا سے، لیکن یہ ڈاکٹر خود دوا اگر استعمال نہیں کرتا ہے تو کیا اس کو صحت ملے گی؟ ڈاکٹر ہونے سے صحت نہیں ملتی ہے، علاج جاننے سے انسان صحت یاب نہیں ہوتا ہے، دوا استعمال کرنا ضروری ہے، جیسے دوا دوسروں کے لیے ہے اس کے لیے ہے، تو مجلس میں آئے بیٹھے اور انہوں نے جب خاموش رہے، یعنی ان کو احساس دل میں کیا ہو رہا ہے، میں لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، اب میری اپنی زندگی میں کتنا عمل، ایک عمل کرنے والا بھی اپنی زندگی میں جب غور کرتا ہے جتنا گہرا اس کا علم ہوتا ہے اتنا زیادہ اپنے آپ کو بےعمل کرتا ہے، متقی انسان کبھی اپنے آپ پر مطمئن نہیں ہوتا ہے، جو اپنے آپ پر مطمئن ہو وہ جاہل ہے، اس کو یاد رکھیں، ایک واقعی متقی انسان جس کا تقویٰ علم اور معرفت کا نتیجہ ہو، ایسا انسان اپنے آپ پر کبھی بھی قانع نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کبھی نیک نہیں سمجھتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو متہم کرتا ہے، تو اچھا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے عیوب کو زیادہ جانتا ہے، جو اپنے عیوب کو زیادہ جانتا ہے وہ علم والا ہے، یہ بھی علم ہے کہ انسان اپنی جہالت کو، اپنی غلطیوں کو، اپنے نفس کے عیوب کو جانے، اگر انسان اپنے عیوب کو نہیں جانتا ہو ایسا انسان جاہل ہے، لہذا علم کا ایک حصہ اپنی کمیوں کو جاننا ہے، اور جتنا انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت میں بڑھتا جاتا ہے، اللہ کے کمال کو جتنا وہ پہچاننے لگتا ہے، اللہ کی صفات اور اللہ کے علو اور اللہ کے کمالات کو جتنا جانتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے اوپر غور کرتا ہے تو چاہے وہ کتنا اچھا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا اعلیٰ کیوں نہ ہو، ہمیشہ اس کو اپنے آپ میں کمیاں دکھائی دیتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے بڑے بڑے نبی بھی اللہ سے استغفار کرتے ہیں، وجہ یہ نہیں کہ ان میں کمال نہیں ہے، وہ کامل ہیں، اگر وہ کامل نہیں ہوتے اللہ ان کو نہیں چنتا، اگر وہ کامل نہیں ہوتے اللہ ان کو نہیں چنتا، وہ اللہ کا انتخاب ہے، مطلب واقعی وہ ہیں اعلیٰ ہیں، ورفعنا لك ذکر، اللہ جس کا ذکر اونچا کرے وہ اونچا نہیں ہے، وہ تو اونچا ہے، لیکن جو واقعی اللہ کے علو کو پہچانتا ہے وہ اپنے علو کی نفی کرتا ہے، جس کی نگاہ اللہ کی عظمت پر ہو وہ کبھی اپنی عظمت میں نہیں جیتا ہے، وہ اپنا انکار کرتا ہے، وہ اپنے عیوب پر نگاہ رکھتا ہے، اس کو ہمیشہ اپنے اندر کمیاں دکھائی دیتی ہیں، اس لیے جتنا نیک انسان ہوگا وہ اپنے آپ کو اتنا کمتر مانے گا، یہ نہیں کہ انبیاء استغفار کر رہے ہیں تو گناہگار ہے، نہیں وہ گناہگار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی، اللہ تعالیٰ کا تقدس جب وہ جانتے ہیں، ان کو جب احساس ہوتا ہے تو اپنی خوبیاں بھی ان کو عیوب دکھائی دیتی ہیں، یہ ان کی معرفت کے کمال کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے۔ تو یہ زاہد ہیں، ان کے بارے میں زاہد کہہ رہے ہیں امام القرطبی کہ اللہ سے ڈرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ جب مجلس میں بیٹھے ایک دن خاموش بیٹھے رہے، لوگوں کو روز نصیحت کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، ایک دن ان کے دل میں بات آئی، وہ کتنا تو سکھاتا ہے، لوگوں کو اتنا سمجھاتا ہے، لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، تیری زندگی میں عمل ہے کیا، ذرا دیکھا اپنے آپ کو۔ تو کیفیات بعض اوقات ایک وائز کی، ایک لوگوں کو نصیحت کرنے والے کی زندگی میں کیفیات کی بھی آتی ہے کہ کب تک لوگوں کو نصیحت کرے گا، تو خود کب سدھرے گا، تیری اپنی زندگی کا سدھار نہیں ہے، دوسروں کو نصیحت کر رہا ہے۔ کہتے ہیں فارتفعت الاصوات بالبکا والضجیج، کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ وغیر تقی یامر الناس بالتقى طبیب یداوی والطبیب مریض، ایسا آدمی جو خود تقوی سے محروم ہے لوگوں کو تقوی کی تلقین کرتا ہے، ڈاکٹر ہے لوگوں کا علاج کرتا ہے اور خود بیمار، اپنے آپ کو ڈانٹنے کے اعتبار سے اپنے آپ کو تنبیہ کرنے کی، آج کی مجلس میرے لیے تنبیہ کی ہے، میں اپنے آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں، اس طرح سے انہوں نے شیر کہا اور خاموش ہو گئے۔ جب مجمع نے اس کو سنا اور رونے لگے، کہتے ہیں فرتفعت الاصوات بالبكاء، لوگوں کی آوازیں رونے کی وجہ سے گونجنے لگی ہیں، آواز سے لوگ رونے لگے، بلبلا کے لوگ رونے لگے، اور لوگوں کی ہچکیاں ہونے لگی، ہچکی دے دے کے لوگ رونے لگے۔ کہ جب آپ کا یہ حال ہے، ایک نیک انسان ہی کہہ رہا ہے کہ میں متقی نہیں ہوں اور تقویٰ کی تلقین کر رہا ہے، تو پھر ہم لوگ کہاں ہیں، ہم لوگ کہاں ہیں؟ تو لوگوں کو خود اپنی کمتری کا، اپنی کمزوری کا احساس ہوا کہ جب آپ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، جن کو ہم مانتے ہیں کہ آپ نیک انسان ہیں، جب آپ اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں متقی نہیں، تو پھر ہم تو کیسا ہوں؟ اس زمانے کی عوام کی دیکھیے کتنی اچھی تھی۔ اگر آج ایک لوگوں کو نصیحت کہنے والا کہے کہ دیکھو بھائی میں گناہگار ہوں، میں کیا نصیحت کروں، تو لوگ اس کے بارے میں شک کرنے لگے، معلوم نہیں کیا گناہ کرتا ہے۔ یہ اپنے بارے میں جب کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے زیادہ گناہگار ہوں، اگر آج کوئی خطیب کھڑے ہو کر ممبر پر کہے، تو لوگ سوچیں گے کہ شاید یہ کچھ گناہ کرتا ہے، اور سوچیں گے چلو ٹھیک ہے یہ گناہگار ہے ہم دیکھ۔ لیکن اس زمانے کی عوام بھی اچھی تھی کہ جب اس خطیب نے، اس مذکر نے، اس نصیحت کرنے والے نے لوگوں کے درمیان اپنی تقسیم کا اعتراف کیا، تو عوام نے کہا کہ آپ کے مقابلے میں تو ہم اور بھی کمتر ہیں، اگر آپ کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا ہوگا۔ یہ جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے تب ترقی زندگی میں آتی ہے۔ ایک انسان جب اپنے تقویٰ پر، اپنے عمل پر قناعت کر لیتا ہے، تو یہ اس کے زوال کی شروعات ہوتی ہے، یہ اس کی بے عملی کی شروعات ہوتی ہے۔ آدمی بے عمل کب بنتا ہے؟ جب وہ اپنے عمل پر قناعت کر لیتا ہے، بس قناعت زوال کی شروعات ہوتی ہے، چاہے وہ علم کے اعتبار سے ہو یا عمل کے اعتبار سے، قناعت زوال کی شروعات ہے، علم و عمل میں قناعت کمی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا دکھایا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ دعا کیجیے میرے رب میرے علم میں زیادتی دے، رکنا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے۔ عمل کے اعتبار سے میں نے بہت عمل کیا، میں نے جوانی میں حج کیا، میں نے اپنی جوانی میں لوگوں کو بہت دین کی دعوت دی، ایک زمانے سے میں کر رہا ہوں، جب تم نہیں تھے تب سے میں دین پر عمل کر رہا ہوں، آج تم لوگ 4 دن ہوئے، آج جمعہ 8 دن ہوئے تم عمل کر رہے ہو، میں تو بچپن سے کر رہا ہوں۔ بعض اوقات ایک انسان اپنے عمل پر قناعت کر لیتا ہے، اپنے ماضی کے عمل کو اپنے حال کی بے عملی کے لیے ڈھال بنا لیتا ہے، میں نے بہت کیا ہوں، یعنی آج اگر نہیں کرے گا تو چلے گا، نہیں موت تک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے۔ یعنی یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. آدمی کو موت تک عمل کرتے رہنا چاہیے اور اپنے علم پر یا اپنے عمل پر قناعت نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور علم کے ساتھ ساتھ عمل والا بنائے. ایک چیز بھی دین کی طریقہ اور اس میں لذت ہے, اس میں نہ صرف علم کی حفاظت اور بقا ہے بلکہ علم میں برکت اور انسان کے دل کا سکون ہوتا ہے. دیکھیے انسان کی, یاد رکھیں میری بات, انسان کی بے چینی کا مدار علم کی مخالفت پر ہے. میری بات کو زندگی بھر یاد رکھیں. انسان کے دل میں جتنا سٹریس, جتنی بے چینی, گھبراہٹ, ٹینشن وغیرہ جو بھی ہوتا ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے اپنے اصولوں سے ہٹنا. جس قدر آپ اپنی معلومات سے ہٹیں گے اتنی بے چینی آپ کی بڑھے گی. کیوں؟ اندر احساس جرم پیدا ہوگا, میں صحیح نہیں جانتا, میں غلط جانتا. کیوں؟ کیسے معلوم پڑا؟ آپ کا علم اور آپ کے عمل میں جھگڑا شروع ہو گیا ہے. دونوں میں اگر مطابقت ہے زندگی میں سکون ہوگا. جیسا جیسا علم کے ٹریک سے عمل ہٹتا جائے گا بے چینی بڑھتی جائے گی. اگر یہ آپ نے سیکھ لیا, سمجھ لیا, سکون کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنے عمل کو اپنے علم کے مطابق بنائے. جیسا جیسا کرے گا آدمی کی زندگی سکون والی ہوگی. ایک دن کر کے آدمی دیکھے, یہ بات آپ کی سمجھ میں آئے گی. اللہ میری بھی سمجھ میں, مجھ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان کی بے چینی کا مدار اس کی بے عملی پر ہے. جس قدر علم سے وہ اس کا عمل دور ہوگا اس کا دل سکون سے دور ہوگا. جس قدر انسان کا عمل اس کے علم سے دور ہوگا اسی قدر اس کا دل سکون سے, چین سے, اطمینان سے دور ہوگا. جتنا وہ اللہ کو بھول کے زندگی گزارے گا اتنا ہی اس کی زندگی میں بے چینی بڑھے گی. اللہ کو یاد رکھ کے جینا, اللہ کے حکموں کو یاد رکھنا, اللہ کے مطالبے کو یاد رکھنا, اللہ کو یاد رکھ کے جینا سکون کا ذریعہ ہے. اللہ نے فرمایا اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبَ, خبردار اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان اور سکون چین نصیب ہوتا ہے. اللہ کو بھول کے سکون نہیں ملتا, اللہ کو یاد رکھ کے سکون ملتا ہے. لہذا یہ چیز یاد رکھیں, آج ہم نے چیز سیکھی ہوئی تھی کہ سلف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ علم اور عمل کی مطابقت پیدا کرتے تھے, صرف علم میں مصروف ہو کر, بحث مباحثے میں مصروف ہو کر عمل کو پس پشت ڈالنا اس سلف کا طریقہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر دن جب آپ بیدار ہوں, اللہ اس کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر دن جب ہم نیند سے بیدار ہوں تو ہم سب سے پہلے کیا کریں؟ دعا پڑھیں. سب سے پہلے ہم دعا پڑھیں, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. آپ کو آپ دیکھیے, آج اگر ہاتھ اٹھانے کے لیے کہوں کتنے ہاتھ اٹھیں گے, میں کسی کو بولوں گا نہیں, کسی کا راز اور کسی کی کوتاہی کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے. آج آپ بھی سوچے, آج ہم صبح اٹھے, نیند سے بیدار ہوئے, ہمیں سے جن کو یہ دعا معلوم نہیں چھوڑو ان کا تو حال ہی چھوڑ دو. جتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہے, کیوں یاد کی تھی اس کو, کیوں یاد کیا تھا ہم نے اس دعا کو؟ عمل کے لیے یاد کیا تھا. تو کیا آج ہم نے نیند سے بیدار ہونے کے بعد پہلا جملہ ہماری زبان سے یہ نکلا؟ اگر نہیں نکلا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں؟ یعنی ہم اپنی زندگی علم کے مطابق نہیں جی رہے ہیں. جو ہم کیا, اس میں کیا وقت جاتا ہے, اس سے زیادہ وقت تو واٹس ایپ چیک کرنے میں جاتا ہے. آج کتنے لوگ ہیں, میں کسی کو, ہر آدمی اپنے اوپر گواہ ہے, بلی انسان علی نفسہ ہی بصیرہ, انسان خود اپنے اوپر خود گواہ ہے. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں نیند سے بیدار ہوئے سب سے پہلا کام انہوں نے فون اٹھایا اور چیک کیا کتنے مس کال ہیں, کتنے ایس ایم ایس ہیں, کتنے واٹس ایپ پہ مجھ کو میسج آئے ہیں, کتنے لوگ ہیں؟ اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نیند سے اٹھنے کے بعد میں دعا سب سے پہلے پڑھی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. کتنے لوگ ہیں جن کو یہ دعا کچھ سالوں پہلے یاد تھی لیکن آج یاد نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کو یاد نہ ہونے کی وجہ خراب یادداشت نہیں ہے؟ ان کو یاد ہوتا لیکن عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کو بھول گئے. آج غور کریں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بے عملی. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اس میں بہت طاقت بہت محنت کچھ خرچہ گئی ہے لیکن آدمی اس پر عمل نہیں کرتا ہے اور وہ عمل زندگی سے نکل جاتا ہے. اگر یہ دعا آپ یاد رکھیں, آج آپ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کتابیں پڑھیں گے اگر آپ کو ملے گا کہ ایک انسان جب نیند سے بیدار ہو تو آج کے نئے دن کو ایک نئی اپرچونٹی سمجھے کہ آج کا دن اس کو ملا ہے, نئے جذبے کے ساتھ فردی کے ساتھ وہ جاگے اور آج کے دن کو خوشی کے ساتھ اس کا استقبال کرے. اور بہت ساری چیزیں ہیں, سٹریس مینجمنٹ, ہیپینس پروجیکٹ اور یہ کھلا کھلا ساری اس طرح کی چیزیں آپ دیکھیں گے جو آج ویسٹرن کنٹریز میں اس لٹریچر میں آپ کو ملے گا. بے چینی سے نجات کیسے, کہ نیا دن ہے نئی پھرتی کے ساتھ میں خوشی کے ساتھ میں اس کا سواگت کریں. آپ دعا پڑھیے. دعا کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو موت کے بعد ایک اور زندگی دی ہے اور پلٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے. یہ دعا ہم کو سکھا رہی ہے مسلمان جب نیند سے بیدار ہو تو وہ شکر کے جذبے کے ساتھ بیدار ہو. ساری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سنتوں میں بھی کہاں جا رہے ہیں آپ دائیں بائیں, پیچھے تو مت جاؤ بالکل. ساری شخصیت سازی یہ سنت میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے موت کے بعد ایک اور زندگی دی. تو مسلمان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ میں مر گیا تھا اور ایسے ہی مر جاتا تو ڈائریکٹ قیامت کے دن اٹھتا, لیکن دیکھو اللہ کا احسان ہے, اللہ نے ایک دن اور دیا ہے. کل میں گناہگار تھا, آج توبہ کر لیا. کل کچھ عمل میرے چھوٹ گئے ہیں, آج عمل کر کے آ. کل تک نیکیاں شاید گناہوں سے کم تھی, آج کا ایک دن مل گیا, نیکیاں اور کر کے گناہوں سے زیادہ نیکیاں کر لیں. کچھ ذمہ داریاں کل باقی تھیں, آج ایک دن اور دے رہا ہوں, نیکیاں کر کے ذمہ داریاں پوری کر لے. کتنے سارے کام میرے بچے ہوئے ہیں, وہ کام کر لے. تو ہر دن آدمی ایک موقع مان کے چلے, ایک اپرچونٹی مان کے چلے کہ اللہ نے دیکھو اللہ کا کتنا احسان ہے. ساری تعریف اللہ کی جس نے پھر ایک دن دیا. دیکھو تو ایک انسان کا ذہن نیند سے اٹھتے ہی سب سے پہلا کام اللہ کا شکر کرنا. مسلمان کا دن پازیٹیولی شروع ہوتا ہے. دیکھیے آج اگر آپ پڑھیں گے, ہم تو پڑھتے رہتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا چل رہا دنیا میں, سارے ٹینشن کے علاج کے لیے کیا کیا نسخے آ رہے ہیں, تمہارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس کیا ہے, کمپیئر کر کے تبھی تو معلوم پڑے گا. وہ بغضبها تتبين الاشياء, شعر ہے اس کا ایک مصرع ہے مطلب بھی گایا کہ وبغضبها تتبين الاشياء, جب کسی چیز کا اپوزٹ دیکھتے ہیں تو اس چیز کی واقعی قیمت سمجھ میں آتی ہے, اس کی حیثیت سمجھ میں آتی ہے. اسلام کے مقابلے میں غیر اسلام کو جب آدمی دیکھتا ہے تو اسلام سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی اسلام کتنا زبردست ہے. ایک دعا اگر آپ ایک غیر مسلم کو آپ سمجھا دیں کہ اگر یہ دعا اس میں دیکھو ایسا ہے, پازیٹیو مائنڈیڈ ہونا چاہیے مسلمان کو, وہ شکر کے ساتھ پیدا ہو, کمپلینٹ کے ساتھ پیدا نہ ہو, کیا آج کا دن کیا, ایک دم نیگیٹو مائنڈ کے ساتھ پیدا نہیں ہو. اسلام نے سکھا رہا نیند میں سے بیدار ہو سب سے پہلے اپنے مالک کا شکر کر, الحمدللہ تھینک یو, پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ میں کہ وہ نعمتوں کے حصول کے جذبے کے ساتھ وہ بیدار, محرومی کے جذبے کے ساتھ نہیں گیا, ایسا نہیں بلکہ ملا پایا آج کا دن میرے پاس ہے. ٹھیک ہے پوری زندگی گئی رہتی تھی, اچھا لیکن ایک دن میرے پاس آج کا ہے نا, ایک دن میں سارا میں اپنے گناہ سے معافی, حقوق کی ادائیگی, جو بھی کرنا ہے میرے اکاؤنٹ ریسیٹ کر سکتا ہوں, ایک دن آج کا میرے پاس ہے. پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ اللہ کے شکر کے ساتھ بیدار ہو. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا, میں تو مر گیا تھا پھر زندگی ملی مجھ کو. اس دن کو نئی زندگی مان کے چلے. نئی زندگی ہے، یہ موت کے بعد کی زندگی ہے۔ اگر ایک آدمی کو کہا جائے مان لو تم آج مر گئے، آج موت آنے والی تمہاری، آدمی سوچے گا کتنی بڑی بات، مان لو کہ کل تمہاری موت تھی، لیکن ایک فرشتہ اگر آپ کسی آدمی سے کہے کل ایکچولی تیری موت تھی، اللہ نے ایک دن بڑھایا تیرا، وہ آج کا ہے، واپس کل موت آنے والی ہے، آج کا دن کتنا قیمتی سمجھے گا، میرے پاس ایک ہی دن ہے، اچھا ہوا ایک دن ملا، میں ایک دن ملا مجھ کو، ایکچولی میرا کل کا دن آخری تھا، لیکن ایک میرا کیا ہوا، یہ ایکسٹینڈیڈ لائف ہے، میری زندگی کیا ہوئی ہے، ایک دن۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کا ایک دن ایکسٹینڈ کر دے اور اس کو خبر بھی کر دے، کتنا خوش ہوگا، بہت بہت شکریہ اللہ تیرا بہت احسان ہے، ایک دن تو دیا ورنہ کل مر جاتا، کتنا گناہ میں مر جاتا، کیسی زندگی تھی میری، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ مجھ کو جنت میں ڈال دے، الفردوس میں اللہ، ایمان پہ خاتمہ کر، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، صحیح، خوشی خوشی آدمی اتنا بول کے پھر اچھا دن، آج سب سے فون کرے گا، پورا نیا ریچارج کرے گا، ہزار کا سب کو فون کرے گا، چچا میں نے اس دن آپ کو غصہ یہ کیا تھا، آپ کو یہ کیا تھا، معاف کر لو، معافی مانگ رہا ہوں، کیوں میں کیا ہو رہا، تو کل جا رہا تھا، نہیں چچا میں جا رہا، آج کا آخری دن ہے، بیوی بچوں میں خوش رہے گا ایک دم، بیوی کو بولے گا دیکھ میں نے تیرا مہر نہیں دیا، یہ لے مہر، بچوں کو پیار کرے گا، پڑوسیوں کے ساتھ میں اور ہاں لگاتے جاؤ گاڑی یہاں پہ، کوئی بات نہیں، پارکنگ کرو، سب کچھ کرو، یہ لو کھاؤ، گھر میں ایک سالن بھیجے گا وہاں پہ، میٹھا بناؤ آج، اچھا آخری دن ہے بس، کل جانا ہے، توبہ وبہ کیا، سب کچھ میراث کے سب احکام وراثت کے سب دے دیا، جس کا جدھر ادھر کا سب کلیئر کر دیا، اب ایک دم بیٹھ کے الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ قرآن پڑھتے بیٹھیں گے، قرآن پڑھو، ایسا جیے گا، سکون سے ایک دم سب کلیئر ہو گیا، معافی ابھی مانگ لیا، ختم ہو گیا، یہ دن اگر نہیں ملتا تو، اس سے پہلے مر جاتا تو، سوچیے، تو ایک انسان صبح جب اٹھے نیند سے بیدار سے دعا پڑھے اس ذہن کے ساتھ میں، وہ الیہ النشور، پلٹ کے جانا ہے، اب میرے پاس ایک دن معلوم ہے، آج تو اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی دی موت کے بعد، کل دے گا کہ نہیں معلوم ہے، آج کا دن میرے پاس ہے، آپ جو کرنا ہے کر رہے ہیں، کل کا بتا دیجیے، یہ ذہن کے ساتھ آپ بھی جڑ، ایک دعا دیکھیے چھوڑنے کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہو رہا اپنا، یعنی صبح اٹھنے کے وقت میں نیند سے بیدار ہو کے تیرا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، تیرا ذہن کیسا ہونا چاہیے، اب آپ دیکھیے کتنی سینکڑوں دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، ہم اگر ان میں غور کریں گے ہماری زندگی کیوں غلط جائے گی بھائی، ہماری زندگی ایک دم ہائی کوالٹی کی لائف ہوگی، آدمی کتنا جیتا یہ اہم نہیں ہے، آدمی کیسا جیتا یہ اہم ہے، اب بہت جیے لیکن کچرا لائف جیے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ تھوڑا جیے لیکن ایک دم، ہاں بولتے نا لوگ آج کل نیا ٹرم لوگوں نے نکالا کوالٹی ٹائم، مسلمان کی پوری زندگی کوالٹی ٹائم ہوتی ہے، اس کی پوری زندگی اعلیٰ ہوتی ہے، گھر میں، مسجد میں، بازار میں، اکیلے میں، بیوی بچوں کے ساتھ میں، دوستوں کے ساتھ میں، معلم کے ساتھ میں، اپنے تلمیذ شاگرد کے ساتھ میں، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، اس کا ہر وقت صحیح ہوتا ہے، وہ اکیلا بھی ہوتا ہے، ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ، کہ بندہ اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اکیلے کا ٹائم بھی کوالٹی ٹائم ہے، اس کا اکیلے میں اللہ کو یاد کر کے وہ رو دے، اس کا دل ہلکا کر لے اللہ کے آگے، رونے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے، جیسے بارش آنے کے بعد کیسا ماحول ہو جاتا ہے، کلیئر ایک دم، گھبراہٹ ہو رہی تھی کیسی، گرمی گرمی ہو رہی تھی، اے دھوم دھام بارش آ گئی، ایک دم موسلا تھار بارش آ گئی، اور گھر کے باہر نکلے تو چڑیا چہچہا رہی، ایک دم پیڑ پہلے سے زیادہ گرین دکھ رہے، ایک دم ویژن ایک دم کلیئر ہے، رات ایک دم صاف، ہوا چل رہی، کتنا اچھا لگ رہا، مٹی کی خوشبو آ رہی، کتنی دھیمی دھیمی، ہاں بھینی بھینی خوشبو، کتنا اچھا لگ رہا، لوگ چہل پہل لگ رہی، ایک دم ایسا کھلا کھلا لگ رہا ہے، جب آدمی دعا میں اللہ کے آگے ہوتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور اللہ میں تو صحیح نہیں کر رہا، ایک دم وداؤٹ اینی ریزرویشن بولتا ہے، دل جب آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو جو یہاں سب بچا ہوا کچرا ہے وہ سب آنسو کے ساتھ کچرا بھی نکل جاتا ہے، پانی جب اچھا بہتا ہے تو گٹر کا کچرا بھی نکل جاتا ہے، ایسا ہی جب آپ آنکھوں سے اندر کا کچرا نکالی اللہ کے آگے آدمی اپنے دل کو رکھیں. مسلمان کا عقیدہ وقت دیسی ہوتا ہے. بیوی بچوں میں محبت، رحمت، شفقت، تعلیم، نصیحت، حقوق کی ادائیگی، لوگوں میں احسان اور عدل، اور اسی طرح سے علماء کے ساتھ سیکھنا، لوگوں کے ساتھ تعلیم دینا، بڑوں کے ساتھ ادب، چھوٹوں کے ساتھ رحم، مسلمان کی زندگی ہے. آپ ہر لمحے کو اچھا گزارنے والے نیت کیجیے. میرا ایک منٹ بھی میں صحیح گزاروں گا، میرا ایک منٹ بھی میں خراب نہیں کروں گا، ہر منٹ کو میں اچھے سے جیوں گا. وہ میرا منٹ ہے، میں خراب کیوں گزاروں؟ جب میں اچھا گزار سکتا ہوں خراب کیوں گزاروں گی؟ اور ایک ایک منٹ ہی تو زندگی ہے. آپ کی زندگی کیا ہے؟ آپ کی زندگی وہ منٹ ہے جس میں آپ 60 سیکنڈ دیکھ رہے ہیں. ایک 60 سیکنڈ، ایک دو تین چار 60 آپ نے گزارے گیا ہو، وہ آپ کی زندگی کا ایک ٹکڑا تھا. ایسے کئی ٹکڑے جوڑ کے آپ کی پوری زندگی بنتی ہے، کئی ٹکڑے آپ کے منٹ جوڑ کے آپ کی پوری زندگی بنتی ہے. زندگی وہ لمحہ ہے جو آپ ابھی گزار رہے ہیں، اس کو آپ اللہ سے اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری ہے. اسی کا نام دین ہے. حال کے علم کو جاننا، حال کے عمل کو جاننا، اس وقت اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ علم کا تقاضا ہے. علم آپ سے کیا چاہتا ہے؟ آپ من جاتا ہوں ڈسٹنٹ فیوچر میں کیا کروں گا، میرے پلاننگ ابھی کیا، اب مجھ کو کیا کرنا ہے. یہ اگر جانتا ہے آدمی تو وہ علم والا ہے. خالی پلاننگ کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا، پلاننگ کرتا ہے مسلمان، لیکن فیوچر پلاننگ کے ساتھ میں آج کا جو عمل ہے اس کو بھی جاننا یہ دین ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائے، اور سلف کے اس یعنی منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں علم و عمل کے لیے بھیجا ہے، صرف علم کے لیے نہیں. اللہ نے ہم کو جہالت کے لیے بھی نہیں بھیجا، جیسے نصارا جہالت میں پڑ گئے، اور اللہ نے ہم کو بے عملی کے لیے بھی نہیں بھیجا، جیسے یہود بے عملی میں مبتلا ہو گئے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے راستے پر چلنے کے لیے بھیجا، جنہوں نے علم اور عمل دونوں کو جمع کیا. اللہ تعالیٰ ہم کو علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. نفع والا علم اور اخلاص و سنت کے ساتھ مجاہدے والے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.